پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، پروگرام کے آغاز میں بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام کا رن ڈاؤن۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی نان نیٹو اتحادی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، اس پر بات ہوگی، جس کے بعد پاکستان میں سپریم کورٹ نے نیب کی ایک اپیل کو مسترد کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ پھر گفتگو کریں گے امریکی وزیر خارجہ کے دورے مشرق وسطی کا، اور آخر میں بات ہوگی امریکہ اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے۔ جیسے کہ صدر ٹرمپ نے ترکی کو وارن کیا کہ اگر امریکی فوجوں کے شام سے نکلنے کے بعد اس نے کردوں کے خلاف کارروائی کی تو اس کو شدید معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت جناب جہانگیر خٹک صاحب موجود ہیں، کو ڈائریکٹر سینٹر فار کمیونٹی ایتھنک میڈیا، گریجویٹ اسکول یونیورسٹی آف نیو یارک۔ ان سے بات کریں گے، یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
یہ بل ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن اینڈی بکس کی طرف سے 3 جنوری کو پیش کیا گیا، اور اب اس قانونی مسودے کو ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں تجویز دی گئی ہے کہ امریکی صدر اس وقت تک پاکستان کی بطور نان نیٹو اتحادی حیثیت دوبارہ بحال نہیں کریں گے جب تک صدر کانگریس کو اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ پاکستان ایسے فوجی آپریشنز کر رہا ہے جو پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے محفوظ ٹھکانوں کو ختم کرنے اور ان کی نقل و حرکت کی روک تھام کا سبب بن رہے ہیں، اور حکومت پاکستان پاک افغان سرحد کے ساتھ حقانی نیٹ ورک کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مجوزہ بل کے تحت امریکی صدر کو اس بات کی بھی تصدیق کرنا ہوگی کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے اعلیٰ اور درمیانی سطح کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمات چلانے کی طرف پیش رفت کی ہے۔
جہانگیر خٹک صاحب، یہ بتائیے کہ کیسے وقت پہ، جبکہ افغانستان کے امن کے عمل کے لیے پاکستان کی شدید ضرورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو تعلقات تو بہت عرصے سے سرد مہری کا شکار تھے، ان کو اب بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بل کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟
دیکھیے، دو تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو کبھی بھی پازیٹو ہو نہیں سکتا پاکستان امریکہ تعلقات پر، چاہے پاکستان کی پالیسی درست ہو یا غلط ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اثر کسی بھی صورت میں پاکستان امریکہ تعلقات پر مثبت نہیں ہو سکتا، بلکہ پاکستان پر ظاہر ہے امریکی جو پریشر ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے، امریکی کانگریس میں ہر سال سینکڑوں نہیں ہزاروں بلز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دوں کہ 115th کانگریس میں 13,556 لیجسلیشنز اور ریزولوشنز انٹروڈیوس ہوئے تھے، جس میں سے صرف 429 پاس ہوئے تھے، اور اسی طرح اس سے پہلے 114th کانگریس میں 12,063 ریزولوشن اینڈ بلز انٹروڈیوس ہوئے تھے اور صرف 329 پاس ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 113th کانگریس میں 10,637 بلز اور ریزولوشن انٹروڈیوس ہوئے تھے اور 296 پاس ہوئے تھے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ گرچہ یہ ایک ایسی پاسبل لیجسلیشن ہے جو کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں مزید تناؤ کا سبب بن سکتی ہے، لیکن کیا یہ پاس ہو پائے گی؟ ممکن ہے پاس ہو جائے، منظور ہو جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید نہ ہو، اور یہ انہی ہزاروں بلوں میں سے ایک ہو جو ہر سال آتے ہیں۔ میری رائے میں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ مکمل طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، گرچہ واشنگٹن میں پاکستان کے حوالے سے فرسٹریشن اور بد اعتمادی دونوں بہت زیادہ موجود ہیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات میری نظر میں انتہائی مشکل دور سے گزشتہ چند سالوں سے، کم از کم 3-4 سالوں سے گزر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو یہ بد اعتمادی کی فضا ہے یہ اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ ایک موقع ایسا آیا ہوا ہے دونوں ممالک کے ہاتھ میں کہ جس کے اگر نتائج مثبت نکلتے ہیں تو اس کا اثر پاکستان امریکہ کے تعلقات پر بہت مثبت ہوگا، وہ ہے امریکہ طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے وہ۔ اگر تو یہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے اور پاکستان، جس کے بارے میں اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کافی پرو ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے، اگر پاکستان اس پورے پروسیس میں ایک پازیٹیو رول کے ساتھ دونوں پارٹیز کو کسی سیٹلمنٹ تک لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے یا اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کا براہ راست اثر پاک امریکہ تعلقات پر ہوگا, اور اس کا اظہار ساؤتھ کیرولائنا سے جو سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم, انہوں نے بھی گزشتہ دنوں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان امریکہ کی مدد کرتا ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کو کامیاب بنانے میں, تو امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کو وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ آفر کرے. تو اگر ایک طرف یہ اس قسم کی لیجسلیشن سامنے آ رہی ہے تو دوسری طرف اس قسم کے بیانات بھی آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ فرسٹریشن موجود ہے لیکن خواہش بھی موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یہ امریکہ کے مفادات میں بھی بہتر نہیں ہے جب وہ ایک ایسے وقت جب وہ خود افغانستان سے اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی پر بڑا ایگریسولی کام کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکلے اور وہاں پر کچھ امن کے حالات بہتر ہوں, اور اس کے بعد پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں افغانستان کے جو نیبرز ہیں ان کے اوپر اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھے گی. تو اگر ایسے نیبرز ہوں جن کے ساتھ امریکہ کے تعلقات آلریڈی بہت زیدہ خراب ہوں, یعنی آپ دیکھیں ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے اس وقت, پاکستان کے ساتھ بھی زبردست بد اعتمادی ہے, سینٹرل ایشین ممالک سارے کے سارے رشین انفلوئنس میں ہیں, تو ان حالات میں کیا امریکہ کبھی یہ چاہے گا کہ ایک ملک جس کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات ابھی بھی ہیں, یعنی کہ وہ ان کے درمیان جو ایک کوآپریشن کا لیول ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, کم ہے لیکن ہے, ختم نہیں ہوا, کیا وہ چاہیں گے کہ وہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دے ایسی ریجنل انوائرمنٹ میں, یا ایسا چاہیں گے کہ اس کو کچھ اس میں بہتری لائے, کم از کم اس لیول پر رکھیں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ختم نہ ہو. تو میری رائے میں ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی لیجسلیشن ہے, ایک ایسی موو ہے, اگر یہ پاس ہوتی ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ اس میں بھی کمیٹی کے مراحل سے گزرنا ہے, اور اس بات کا بھی واضح طور پر صاف بات سامنے نہیں آئی کہ پوری اوور آل جو کانگریس ہے اس کے اندر کس حد تک اس کو پذیرائی ملتی ہے. اچھا, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اینی تھنگ.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت تو چودھری نعمان ظفر صاحب ہیں, فارمر ہٹسن انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر ہیں. یہ بتائیے جو ایسا کہ پاکستان نے ہرچند کے آفیشلی اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, لیکن اگر جو اس وقت برصغیر کا خاص طور پر افغانستان میں جو پیس پروسیس اس کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان پاسبلی کس طرح سے اس پر ریئیکٹ کرے گا؟
دیکھیے, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ سٹریس میں ہیں, ٹینشن اس میں پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ افغانستان کے سیناریو میں, اچھا افغانستان میں جانے سے پہلے اگر ان بائی لیٹرل ریلیشنز کی ہم بات کریں, دیکھیے امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے ان میں کچھ اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ان کے ایفرٹس کے اندر, اور جو ٹیررزم کی انٹرنیشنل کوششیں ہیں اس میں پاکستان پوری سنسیئرٹی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ فالو کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک چیز اس میں پاکستان جو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اگر ہم پاکستان کی دیکھیں کہ دیکھیے امریکہ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, پاکستان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ریسرچرز ہیں یا ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کچھ زیادہ ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو پاکستان اس کو گارڈ کرے. حالانکہ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے کہ جب افغان جہاد ختم ہوا تھا 89 میں 90 میں, تو جس تیزی کے ساتھ امریکہ اور اس کے جو الائی تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو پاکستان اس وقت سے جو ہے نا وہ ٹرسٹ اب نہیں کرتا ان کے وعدوں پر بھی اور ان چیزوں کے, اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان یہ ٹینشن چلتی آ رہی ہے 2001 سے جب یہ دوبارہ یہ جنگ شروع ہوئی اور سارا کچھ ہوا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ ضرورت اس چیز کی تھی کہ نیگوسیشن کا جو اور کمیونیکیشن کا جو رابطہ ہے وہ ٹوٹے نہیں کسی طریقے سے. بہت کوششیں ہوئیں, پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے, ملٹری جو اسسٹنس دی جاتی تھی ٹریننگ کی شکل میں وہ روکی گئی, سب کچھ ہوا, لیکن پھر بھی جو امریکن ملٹری کے جو وہاں پہ جو ذمہ داران تھے انہوں نے ایسے بیانات دیے جن کی وجہ سے یہ اور حالات خراب ہونے سے بچ گئے اور اب کسی بہتر لیول پہ ہیں. اب آتا ہے جو ایپیسوڈ ہے افغانستان کا. دیکھیے افغانستان میں ڈیفینیٹلی کوئی اگر مانے یا نہ مانے, ڈیفینیٹلی پاکستان کی اسسٹنس کی ان کو ضرورت ہے، امریکہ کو بھی ضرورت ہے. تو پاکستان کو اگر یہ مائنس کر کے کوئی چیز کرنا چاہیں، جو کہ یہ 2000 مطلب پچھلے 15-16 سال سے کرنا کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی جو بل پیش کیا گیا، یہ جو بھائی خٹک صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ دیکھیں امریکہ کے اندر لابی سسٹم ہے، جو پاکستان مخالف لابیز ہیں، انڈیا سمجھ لیں یا کچھ دوسرے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس طرح کے بل ضرور پیش کروا لیتے ہیں. لیکن بات اس وقت ہے کہ جب یہ لا بن جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اب کوئی ضرورت ہے کہ انڈیو ٹینشن جو ہے نا وہ کھڑی کی جائے، کیونکہ دیکھیے جب یہ کمیٹی میں جائے گا، فورن انٹرنیشنل ریلیشن کمیٹی میں جب جائے گا، پھر لازمی بات ہے وہاں سے ایکسپرٹس آئیں گے جو ان کو اپنے کمنٹس دیں گے. اور اگر پینٹاگون سے کمنٹ لیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کسی طریقے سے بھی کریں کہ جنہوں نیٹو الائے کا جو درجہ ملنا ریسٹور ہونا ہے اس کو روکا جائے اور یہ کچھ کیا جائے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملے. کمیونیکیشن سے غلط فہمیاں دور ہوں گی. اگر یہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں گی تو میرا خیال ہے کہ اب جو پیس پروسیس ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ڈی ریل ہو چکا تھا، اگر واپس جو ہے نا سٹریم لائن ہوا ہے، تو اس طرح کے بل سے، اس طرح کی چیزوں سے اگر ان کو سیریسلی آگے پہنچایا جائے گا تو میرا خیال ہے پھر ڈی ریل ہونے کا خطرہ وہاں پہ موجود ہے.
اچھا.
پاکستان میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت ناراضگی شو کرے گا، کیونکہ پاکستان کو بھی اس چیز کا ادراک حاصل ہے کہ ہمارے تعلقات میں کشیدگی بھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک بل ہے، جب بہت بڑے لیول سے کوئی اس طرح کی انڈیکیشن آئے گی تب پاکستان اپنا ریئیکشن
ظاہر کرے گا اس کے اوپر. جی خٹک صاحب، ایک بات اور، اس قسم کے جب بھی بلس آتے ہیں کانگریس میں، اس پہ جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے. جب کوئی پاکستان بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو اس نے ڈسمنیٹ کر دیا ہے، بالکل اس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر ہے تو بہت ہی ڈھکا چھپا ہے، تو یہ کیا سبب ہے کہ صرف حقانی نیٹ ورک خاص طور پر ایک بون آف کنٹینشن بنتا ہے ہمیشہ؟
میرا خیال یہ کہ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، جن میں ڈیفینیٹلی ایک وہ لابی ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ ایویڈینس بھی ایک ہی گروپ کے حوالے سے آ رہا ہے، پاکستان کی جب ذکر آتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک وہ طالبان کا گروپ ہے جو ایک تو سب سے زیادہ طاقتور گروپ سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں امریکہ کی رائے میں ایسے شواہد بہت زیادہ موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر رہ رہے ہیں اور آج بھی ان کی موجودگی ہے. اس تناظر میں ظاہر ہے کہ وہ اس کو جنرلائز کر کے اپنے آرگومنٹ کو کمزور کبھی نہیں کریں گے، وہ اس بنیاد پر بات کریں گے جس پر ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے، اور اس ایویڈنس کا ذکر صرف پاکستان، صرف امریکہ کی حکومت ہی نہیں کرتی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے میڈیا میں بھی اس کا ذکر آتا رہا ہے. لہٰذا یہ بات تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر وہ حقانی نیٹ ورک کا نام لیتے ہیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ طالبان کے گروپس جتنے بھی افغانستان میں ہیں، ان سب پر امریکہ کا پریشر آتا رہے گا، یعنی وہ ممالک جن کی قربت ہے. دیکھیے ایران کا ذکر اس میں آنا ضروری ہے میرے حساب سے، کیونکہ طالبان کا جب ذکر آتا ہے، طالبان کی جو اگر آپ ان کی سٹرینگتھ دیکھیں تو امریکی اپنے اندازے کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں 60-90,000 طالبان فائٹرز موجود ہیں، اور حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 8-9,000 فائٹرز کی ایک فورس ہے جو کہ موسٹلی ایسٹرن افغانستان میں زیادہ ایکٹیو ہے. تو گویا کہ امریکہ کا فوکس اگر ہے تو وہ ان پر ہے جو کہ ایک خاص علاقے میں موجود ہیں جہاں سے امریکہ کے لیے مسئلہ بھی کافی زیادہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایویڈنس پاکستان کے حوالے سے موجود ہے. پھر ایران کو دیکھیے، ایران بھی طالبان کے ساتھ اپنے تانے بانے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا ہے. اس بارے میں ایویڈنس موجود ہے کہ 2012 سے ایران طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. ریولوشنری گارڈز کی جو کمانڈ ہے وہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہی ہے. 2012 میں ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی میڈیا میں کہ ایران نے باقاعدہ ان کو دفتر دیا ہے، اور اس کا دفتر ایک مشہد میں بھی رہ چکا ہے. آج بھی ان کی وہاں پر پریزنس موجود ہے. تو افغانستان میں جو صورتحال ہے اور جتنے وہاں پر طالبان کے جتنے فیکشنز ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں سے مدد و اعانت اور ان کو کوئی نہ کوئی پیٹرنیج مل رہا ہے. اور اس کے اوپر امریکہ کی جو کوشش ہے ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایسے فیکشنز کو کمزور کیا جائے بلکہ وہ ممالک جن کے اوپر اس قسم کا الزام لگ رہا ہے یا امریکہ کی رائے میں ان کے پاس اس کے حوالے سے ایک ایسا ایویڈنس موجود ہے جو کہ انڈینائیبل ہے, تو ان کے لیے چاہیے کہ ان کے اوپر نہ صرف آپ سفارتی دباؤ بڑھائیں بلکہ جو آپ کے پاس باقی جتنے ٹولز ہیں ان کے ذریعے بھی ان پر پریشر بڑھائیں تاکہ جو امن کے لیے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, کوشش جاری ہے, اس میں ان تمام گروپوں کو بھی کسی طریقے سے ان پر پریشر بڑھایا جائے تاکہ وہ کچھ ایسے کنفیشنز دیں کہ جس سے یہ بات آگے بڑھے اور کچھ معاملات کسی اگریمنٹ کی طرف جائیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی اس قسم کی ظاہر ہے میں اس لیجسلیشن کو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی نہیں سمجھتا, یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے. آپ اس کی خبر کو دیکھیں تو اس میں کوئی کو سپانسر بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک صاحب کی سوچ ہے اور اس کے مطابق وہ لائے ہیں اور اس کو کانگریس نے انہوں نے پیش کر دیا. تو نہ تو یہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر ہم کامنٹ کر سکیں
جی,
نہ یہ اوور آل جو امریکہ کے اندر, ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ واشنگٹن میں پاکستان کے حوالے سے سوالات اور ڈاؤٹس رہے تھے ہیں, شک و شبہ کی فضا آج بھی موجود ہے, تناؤ کی فضا آج بھی موجود ہے, چونکہ اس تناظر میں یہ بل آ رہا ہے تو اس لیے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے مختلف یو نو امپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو زیادہ
اہمیت
انٹرپریٹ کرنا چاہیے.
صحیح. ہمارے دو کالرز ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک کو تو میاں محمد اکرم صاحب ہیں ٹیکسی جی, فرمائیے اکرم صاحب.
میں میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں
جی.
میرے دوست فضا حسین صاحب بھی آپ کے پروگرام کے فضا حسین بڑے فدائی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب ہے, ہم سب ہمارا جو ملجا ماوا ہے روحانی وہ فضا وہ سب سعودی عرب کے ساتھ ہے. اب دیکھیں ایک صحافی قتل ہوا امریکہ,
میاں صاحب آپ کا کوئی سوال ہے ہمارے پارٹیسپینٹس کے ساتھ وہ سوال کیجیے پلیز.
سوال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کو کیوں برباد کر رہا ہے, ادھر کس لیے آتا ہے؟ سوال یہ ہے, جواب میرے جواب دے.
یہ تو آپ کہتے ہیں نا برباد کر رہا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, ان کی تعمیر نو کر رہے ہیں. ہمارے ایک اور کالر ہیں شوکت علی انجم صاحب دارا والا سے.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دارا والا سے عرض کر, بات دراصل یہ ہے کہ جو قانونی نیٹ ورک ہے اس کو سپروائز جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے لیکن الزام پاکستان پر لگاتا, کیا اس سے یہ نہیں ہوگا کہ دو لابیاں بن جائیں گی, رشین لابی اور امریکن لابی جیسے پہلے تھے, اسی طرح نہیں ہوگا؟ تھینک یو سر.
بہت شکریہ. جھنگ سے ہیں نور محمد صاحب. جی جناب نور محمد صاحب فرمائیے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت جی جی بولیے. جی بولیے.
یہ جو اس کا امریکہ کا یہ بل آیا ہے اس کے متعلق اگر یہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے تو پاکستان کی کس نے بتایا ہوا ہے کہ وہ ان کی حمایت کرتا رہے؟
آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, آپ دوبارہ فون کیجیے گا جناب. بہت شکریہ. میں جناب چودھری نعمان ظفر صاحب کا شکر گزار ہوں, جہانگیر خٹک صاحب, دونوں صاحبان کا. اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب, پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں پاکستان سے, ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر گفتگو کریں گے, لیکن پہلے یہ ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک کو سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذوالفقار احمد بھٹا صاحب جو لا ایکسپرٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ڈیفنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف, ان کے صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو دی گئی سزا معطل کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف مریم نواز کی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نیب کی اپیلیں مسترد کر دیں اور ملزمان کی ضمانت پر رہائی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اور نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے کہا کہ ہم نے قانون کے مطابق عدالت میں موقف اپنایا۔
ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر یہ پٹیشن جو ہیں، اپیلیں جو ہیں، وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو ایکسیپٹنس کی صورت میں اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ آرڈر سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، اور جب آرڈر سیٹسفائیڈ ہو جائے گا تو وہ اس کی کنوکشن اور ڈیٹینشن ہے وہ ریوائیو کر جائے گا۔
جی سلمان عابد صاحب، یہ جو اس وقت تو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے پاکستان کے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں جو صورتحال بن رہی تھی کہ وہ اپنی تقریر کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب چلے گئے اور بائیک آؤٹ ہوا، اور پھر صرف حکمران پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں رہ گئی وہاں پر، تو یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں۔
وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک بدعتمادی کی فضا ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ جو نیب کے حوالے سے آیا ہے اس کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں، اور جو شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاذرائی، پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور ایک سیاسی استحکام کی ضرورت تھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ ہو نہیں رہی، اور ایک معاذرائی کی کیفیت جو بڑھ رہی ہے، ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی سندھ کا دورہ کریں گے، فواد چودھری صاحب جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی جو ہے کافی مشکل ان کو نظر آ رہی ہے۔ پھر اس سے پہلے جو ای سی ایل سے نام نکالنے کی بات کی گئی تھی مراد علی شاہ صاحب کی اور بلاول کی، اس پہ بھی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھے گی، اور آج کا جو فیصلہ، یہ یاد رکھیے یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک عارضی فیصلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ یہی کہا تھا کہ ہم عارضی طور پر جو ہے نا یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی جو نیب کے مقدمات ہیں ان کے اوپر کوئی بڑا اثر تو نہیں پڑے گا، یہ چلتا رہے گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں۔ میں پولرائزیشن زیادہ دیکھ رہا ہوں حکومت میں اور اپوزیشن کے درمیان، اور اگر اس کو فوری طور پر ریزالو نہ کیا گیا تو جو ایک معاشی کیفیت کی کیفیت ہے اس وقت پاکستان میں، اور جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ پاکستان میں اگر معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو، حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان میں کچھ باتوں پر اتفاق ہونا پڑے گا۔ اگر یہ اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اور جو احتساب کی بات بار بار شدت سے کی جا رہی ہے، اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی مفاہمت کا عمل سامنے آ سکے گا۔ پیپلز پارٹی نے آج بھی کہا ہے کہ ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت خود گرے گی، تو مسئلہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ حکومت سے کوئی مفاہمت کا راستہ نکلے، لیکن بظاہر اس وقت زرداری صاحب کی موجودگی میں پیپلز پارٹی سے مفاہمت کرنا پی ٹی آئی کے لیے خود بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ ایک مینڈیٹ لے کر آیا ہے احتساب کے حوالے سے، اور زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سب لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو لیٹس ویٹ سی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پولرائزیشن ہے اس کا منطقی انجام کیا نکلتا ہے۔ بہرحال مجھے تو کوئی اچھی خبریں فی الحال پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نظر نہیں آ رہی۔
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا ذوالفقار بھٹا صاحب، یہ بتائیے کہ جو نیب پروسیکیوٹر، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے مقدمات کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں کہ صرف ہارڈ شپ کے اصولوں پر ضمانت ہو سکتی ہے، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت ہارڈ شپ کے اصولوں پر نہیں ہوئی۔ نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست میں کیس کے میرٹ پر نہیں جایا جاتا، ہائی کورٹ نے نامساعد حالات کے بغیر ضمانت دے دی، کیا لیگل بیس ہے اس کی؟ بھٹا صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ۔
جی دیکھیں، آج جو یہ پروسیڈنگ ہوئی، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو میرا آپ کے ساتھ تھا، اس میں بھی میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ نیب نے بیسیکلی یہ پیٹیشن ہی غلط فائل کی تھی، اور یہ قانون اس کے بنیاد پرنسپل جو ہیں اس کے خلاف تھی، اور ان کو 100% یہ بات کسی بھی اسٹوڈنٹ آف لا کو پتا ہے کہ جن حالات کے اندر بیل ہوئی اس کے اندر وہ بیل کسی بھی صورت میں کینسل نہیں ہو سکتی تھی، صرف انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ پیٹیشنیں فائل کی، اور اس کا انجام بالکل یہ تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے چینل پہ اور جگہوں پہ بھی میں نے یہ بات ایٹ دا ویری اسٹیج کہی تھی کہ 100% मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बेल पेटिशन, ये जो पेटिशनें कैंसिलेशन की हैं, जो प्रिंसिपल सेटल की हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी उनकी रोशनी में 100% ये रिजेक्ट होंगी और वो आज रिजेक्ट होगी।
अच्छा, मतलब इसकी लीगल बेसिस थी?
देखें, लीगल बेसिस ये होती है कि जब गुड ग्राउंड के ऊपर या किसी भी ग्राउंड के ऊपर आपने दी, देखें जहां तक मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक है, एक बहुत सारे पॉइंट थे, एक खातून होना प्लस जो सजा दी गई वो बहुत उसकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, कम सजाएं हैं। इसी तरह कैप्टन सफदर की जो लॉ है पीपीसी के तहत, उसमें तो जो सजा उनको दी गई वहां वही कोर्ट उसको उनको वो कर सकती थी, और उसके अलावा जो बाकी इनको दी गई व्हाइट कॉलर क्राइम थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी अच्छी बात की और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के वो रूल और वो तरीकेकार ही नहीं है और हम पुराने सिस्टम के तहत इनको वो करते हैं जिसके तहत ये लूपहोल पैदा होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जो सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक उस शख्स को भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जिसकी एक 2 साल की प्रैक्टिस भी है, अगर उसके सामने भी ये पिटीशन रख दी जाती है और कहा जाता है कि बताएं, तो वो भी आपको ये कह सकता था कि जनाब ये जो पिटीशनें फाइल की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, ये इनका अल्टीमेट रिजल्ट 100% रिजेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा एक बात हमने और भी नोट की, जिस केस का हवाला सुप्रीम कोर्ट में इनके प्रोसिक्यूटर साहब दे रहे थे, उसका कैंसिलेशन और बेल से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक डिफरेंट केस था। और अदालतों ने भी ये बात जजेस ने भी उनको कहा कि देखें, आप ये जो हवाला दे रहे हैं ये इसका ताल्लुक इससे नहीं है कैंसिलेशन के असूल, ये तो एक छोटे से आने वाले न्यू कमर को भी मालूम होती है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल के जो प्रिंसिपल हैं वो कुछ और होते हैं और ग्रांट ऑफ बेल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कुछ और होते हैं। ये लोग जो थे नैब वाले, ये उसको मिक्सअप कर रहे थे और ये बड़ा वाजे था कि जैसे ही ये रोस्टम पे खड़े हुए और आर्गूमेंट शुरू किए तो उनकी तताई से ये बात बड़ी वाजे हो गई थी कि इनके पास उनकी कोई फुटिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, खुद वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हमारी ये पेटिशन जो है ये ग्रांट होगी। और वो सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए कुछ देर उन्होंने आर्गूमेंट किया और वो जो आर्गूमेंट किया उसको भी जजों ने बार बार उनको टोका कि जनाब आप भी जो बात कर रहे हैं ये तो बेल के प्रिंसिपल हैं, जो कि जिस केस का हवाला आपने दिया उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। अल्टीमेटली जो होना था वो हुआ और मैं समझता हूँ कि आज नैब की किस्मत अच्छी थी कि नवाज शरीफ के वकील साहब ने ये डिमांड नहीं की कि इनके ऊपर हैवी फाइन इम्पोज किया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये बात इनके इन वकील ने जब ये आर्गू किया तो उसी वक्त ये बात वाजे हो गई थी कि ये इनकी पेटिशन डिसमिस हो जाने, और मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर के ऊपर जैसे ही दूसरे वकील साहब रोस्टम पे खड़े होते हैं वो ये डिमांड करते कि जनाब इनको फाइन इम्पोज किया जाए कि इन्होंने इस किस्म की पेटिशन फाइल की, तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि इन पर फाइन इम्पोज होता, लेकिन बाहर इनकी खुशकिस्मती थी कि उन वकील साहब ने ये बात नहीं की।
अच्छा, एक आप दोनों साहबान, एक और मामला है जो जैसा कि आपने आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया है कि मजहबी जमात की तहरीक लब्बैक के जेर हिरासत कारकुनों की दरख्वास्तों पर 3 दिन के अंदर फैसला कर ले। इस सिलसिले में एक छोटी सी रिपोर्ट इसको सुनते हैं, फिर मैं इसकी लीगल बेसिस पर और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर आप दोनों से बात करूंगा।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में हुई। दौरान समाअत जस्टिस मजाहिर नकवी ने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ की है तो उसे कीमत अदा करनी होती है, वो मुआशरे को जवाब दे हैं। जस्टिस मजाहिर अकबर नकवी ने महकमा दाखिला से इस्तफसार किया कि इस वक्त कितने लोग जेरे हिरासत हैं, जिस पर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब फजील अकबर ने अदालत को बताया कि आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों और तोड़फोड़ करने वाले 3,000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त गुजार होम डिपार्टमेंट से रजू कर सकता है।
अदालत का फैसला है जी कि जो एनपीओ में लोग पकड़े हुए हैं उनको 3 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने अपील की उसका फैसला किया जाए। पहले तो थे वो 3,000 के करीब थे, इस वक्त कोई 682 के करीब।
जिस पर मजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि ये लोगों की आजादी का मामला है, अगर किसी के घर रोटी नहीं होगी तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अदालत ने महकमा दाखिला पंजाब को 3 दिन में तहरीक लब्बैक के कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों का फैसला करने की हिदायत की है।
ये बताइए भुट्टा साहब कि ये भी जाहिर है कि हाई कोर्ट का एक फैसला है और गवर्नमेंट के एक काम में या गवर्नमेंट के एक एक्शन में ये मदाखलत तो के मुतरादिफ तो नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो अदालतें हैं वो हुकूमत का ही हिस्सा होती हैं और उसका एक सुकून है, लेकिन ये जो फैसला किया गया बिल्कुल अच्छा फैसला है। देखें, बात यह है कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम, उसकी पूरी फैमिली सेटअप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लोगों के बच्चों की तालीमें खत्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि महंगाई के हालात ऑलरेडी جو ایک معاشی حالات بہت حد تک ابتر ہو چکے ہیں. عالم یہ ہے کہ کل 300 پوسٹوں کے لیے کوئی ویکینسی آئی تو 22,000 افراد وہاں موجود تھے جج دینے کے لیے. تو پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ اس وقت تباہی کا شکار ہیں, اور ایسے میں اگر آپ لوگوں کو بغیر کسی گراؤنڈ کے اٹھا کے آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ان کے معاملات کا فیصلہ نہیں کریں گے اور ان کو آپ ان کو پینڈنگ رکھیں گے اور ان کو آپ پینڈنگ رکھیں گے تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ ان کو پینڈنگ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ناانصافی والی بات ہے. آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں, اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے, کوئی چیز ہے تو آپ اس کو چلائیں, اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ ان کو کس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. پاکستان میں ایک بات بڑی کامن سی ہے کہ یہ آفیشل جو ہیں وہ اصل افراد کو صرف اپنی اسکن بچانے کے لیے اگر ان پہ پریشر آتا ہے تو وہ انوسینٹ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ایک فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں. ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی کے پہ کیا اثر پڑے گا, اور اگر ہم کسی انوسینٹ کو پکڑیں گے تو اس کے خاندان کے اوپر کیا افیکٹ پڑیں گے, اس کے خاندان کے بچوں کی تعلیم, ان کی روزی, یہ سب چیزیں ڈسٹرائے ہو جائیں گی. اور پاکستان میں جہاں تک جوڈیشل سسٹم کا نظام ہے, لوور کورٹوں کا نظام انتہائی ناقص ہے. وہاں جب ایک دفعہ کوئی شخص گرفتار کر لیا جاتا ہے تو سالہ سال تک اس کے ڈیٹوں پہ ڈیٹیں لگتی چلی جاتی ہیں. پاکستان میں بار ایسوسیشن جو ہیں ان کے جو منتخب اہلکار ہیں وہ اپنے اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں, وہ ایسے کیسز کو فیصلہ نہیں ہونے دیتے, وہ ڈیلے کرواتے چلے جاتے ہیں, اور اس قسم کی چیزیں بہت سی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو جو ڈائریکشن دیا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ان کو فوری طور پر اس کو ڈیسائڈ کرنا.
اچھا سلمان عابد صاحب, جیسا کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے, پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے, یہ جو مذہبی جماعتیں, انتہا پسند جماعتیں ہیں, یہ سارے دنیا میں پاکستان کے لیے ایک وجہ نزا بنتی ہیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ حالات کو خراب کرتے ہیں. تو اس صورت میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ کوئی ایکشن لے رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ مزید بگڑے گا یا بہتری کی طرف مائل ہوگا, اور انٹرنیشنل لیول پر کیا اس میں کوئی پاکستان کو بہتری کی امید نظر آتی ہے کہ اس کی امیج جو ہے وہ بہتر ہوگی؟
دیکھیے, پاکستان میں انتہا پسندی کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر اقدامات ریاستی سطح پر اور حکومتی سطح پہ اٹھائے جا رہے ہیں اس میں عوام کافی حد تک مطمئن نظر آتی ہے, اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی جو حکومت نے اسٹینڈ لیا ہے اس پر بھی لوگ کافی مطمئن ہیں. یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے لوگوں کی گرفتاری کے اوپر آپ کو کسی قسم کا احتجاج نہ تحریک لبیک کی طرف سے نظر آیا, نہ عوامی سطح پہ کوئی پروٹیسٹ کیا گیا, نہ کسی مذہبی جماعت نے اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اب جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ کم از کم ایسی انصاف پسند جماعتیں جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں, ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہیں اور لوگوں کے اندر تشدد سیاست کو جنم دیتی ہیں, ان کی گنجائش کم از کم اس ریاستی نظام میں اور اس حکومتی نظام میں اب محدود ہوئی ہے, اور جس انداز سے وہ لوگ اپنی کاروائیاں کر رہے تھے اس کو کافی حد تک روکا گیا ہے. اسی طرح سے نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بھی کافی حد تک جو مذہبی جماعتوں کی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور سے وہ جماعتیں یا مولوی علماء کرام جو انتہا پسندی پھیلا رہے تھے ان کو قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کاروائیاں اگر کی جائیں گی تو اس سے کوئی سیاسی ماحول جو ہے اس میں مذہبی جماعتیں کوئی بڑا امپیکٹ ڈال سکیں گی. اس وقت تو مذہبی جماعتیں اور خاص طور پر انتہا پسند جماعتیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے تحریک لبیک کے جن لوگوں نے اخبارات میں اشتہارات جاری کیے, اپنے آپ کو لا تعلقی کا اعلان کیا اور ڈسکنیکٹ اپنے آپ کو کیا تحریک لبیک کی سرگرمیوں سے, تو اس وقت تو ماحول عوامی سطح پہ کوئی ان کی حمایت میں کم از کم ہمیں نظر نہیں آتا. البتہ تشویش کا پہلو ہے وہ جو میں نے کہا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں یا تین جماعتوں کے درمیان جو پولرائزیشن چل رہی ہے وہی اس وقت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس سے حکومت کیسے نمٹتی ہے.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا. دو منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کچھ کالرز ہیں, شاید کچھ سوال کرنا چاہیں. افضل عزیز صاحب ہیں چکوال سے. جی افضل صاحب, افضل عزیز صاحب آپ ہیں موجود لائن پر؟ گلاب خان صاحب اٹک سے.
جی سر, میری سر عرض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, اور حساب کتاب جو دنیا کا ہوتا ہے وہ تو عام آدمی بھی رکھتا ہے, تو انہوں نے کم از کم یہ اپنا حساب صحیح نہیں رکھا تاکہ آج اتنی پریشانی تو نہ ہوتی. جبکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب مرحوم اتنا یعنی وہ حساب رکھنے والے تھے کہ اور ٹائم پہ آنے والے تھے. مجھے کسی ایک ورکر نے بتایا ہے کہ جب وہ فیکٹری کے اندر آتے تھے تو ہم گھڑی میں لگاتے تھے کہ اب یہ صحیح ٹائم.
کوئی سوال ہے آپ کا؟
شریف صاحب آ گئے ہیں.
کوئی سوال ہے آپ کا کسی ہمارے پارٹیسپینٹ سے؟ بہت شکریہ آپ کا, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب سلمان عابد صاحب, ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو ہماری آگے بڑھے گی.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، اور سامعین ہم گفتگو کریں گے اب امریکہ کے وزیر خارجہ کے دورہ مشرق وسطی کے بارے میں۔ وہ سعودی عرب میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اعلیٰ عہدیداروں سے اور اعلیٰ رہنماؤں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی بادشاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جمال خشوگی کے قتل کے سلسلے میں محاسبہ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وہ کیا جائے گا۔ دوسرے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ قطر سے گئے ہیں، اور قطر اور سعودی عرب کے درمیان بھی اختلافات ہیں، اور ایران بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول اس ریجن میں پلے کر رہا ہے۔ یہ بتائیے، عظمت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ فلوریڈا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اس وقت پومپیو صاحب کے اس دورے کی کیا سگنیفیکینس ہے، خاص طور پر جبکہ ایران کے ساتھ انتہائی کشیدہ تعلقات ہیں اور اب ترکی کے ساتھ بھی کچھ صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ عظمت رسول صاحب،
مشرق وسطی کی اہمیت امریکہ کے نزدیک، نہ صرف امریکہ کے نزدیک بلکہ عالمی سیاست میں بہت لمبے عرصے سے ایک انتہائی اہم خطے کی سی ہے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت، خواہ وہ پہلے برطانوی آپ کے لیے راج ہو یا آپ امریکہ یا حتیٰ کہ کولڈ وار کے دنوں میں رشیا، بھی مشرق وسطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ایک طرف تعلقات نارتھ افریقہ کے ساتھ ہیں، دوسری طرف جو یورپ کا ساؤدرن پارٹ ہے وہ مشرق وسطی سے بڑی حد تک منسلک ہے۔ تو اس لیے پومپیو صاحب کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی امریکن رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک کافی کشیدہ تعلقات چلے آ رہے ہیں، اس پہ امریکہ کا میرے خیال میں ایک ٹیلٹ جو ہے وہ مصالحت کی طرف جا رہا ہے، کہ ان دونوں، چونکہ قطر کے اندر بھی امریکہ کے اڈے ہیں اور امریکہ کے ایک بڑے قریبی روابط رہے ہیں قطر کے ساتھ، اسی طرح سعودی عرب جو ہے وہ بڑا قریبی الائی ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت گزشتہ کچھ عرصے سے خاصی پرابلم میں جمال خشوگی کے قتل کی وجہ سے آیا، اور ایسے ثبوت جو بین الاقوامی سطح پہ پیش کیے گئے ان کے مطابق شہزادہ محمد کی طرف تمام انگلیاں اٹھی، تو جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ امریکی اسلحے کا بہت بڑا خریدار ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے بارے میں بارہا اشارے دیتے، تو مڈل ایسٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کافی پیچیدہ ہے، اور جو پومپیو صاحب کا دورہ ہے مڈل ایسٹ کا، میرے خیال میں اس پیچیدگی کے اندر ذرا کمی لانے کی ایک کوشش ہے، جبکہ ایران جو ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے، ایران نے قطر کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار کیے ہیں، اس کے ساتھ امریکن ریلیشن شپ جو ترکی کے ساتھ ہے وہ بھی کافی عرصے سے کشیدہ چلی آ رہی ہے، اور ترکی ایک کی الائی ہے، نیٹو کا ایک ممبر ہے، اور پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے شام کی صورتحال ترکی سنبھالے گا، لیکن ترکی کے نیچرل بات ہے اپنے انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر، تو یہ کافی پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کا حل کرنا امریکن انٹرسٹ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور میرے خیال میں یہ دورہ اسی
سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ اس وقت کیٹن انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحب ہیں۔ سحر صاحب، یہ فرمائیے کہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عظمت رسول صاحب سے، کہ ایران ایک اپنا مقام رکھتا ہے وہاں پر، وہ ظاہر ہے کہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن جب وہ، جیسا کہ خود پومپیو صاحب نے بھی کہا ہے، جب وہ قطر سے سعودی عرب گئے ہیں، کہ ان دونوں کے درمیان، دونوں اتحادی امریکہ کے دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ دور ہونے چاہئیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس سے ایران فائدہ اٹھائے گا، اور ایران، شام، ترکی مل کر ایک مسائل پیدا کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتا ہے قطر اور سعودی عرب کے اختلافات کو دور کرانے میں؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کہ وہ قطر اور سعودی عربیہ کے ڈفرینسز کو سنبھالے، اصل میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیشہ اینٹی ایران رہا ہے، اور بلکہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف، جیسے ہی صدر ٹرمپ نے پریزیڈنسی لی اور الیکشن جیتا، اور اس سے پہلے بھی جب کیمپین ٹریل پہ بھی تھے، تو ان کا جو پوری بات چیت کرنے کا جو انداز تھا وہ اینٹی ایران تھا، تو میرے خیال میں یہ بہت ایک سخت سٹینس لیں گے ایران کے خلاف، بلکہ ابھی دو تین خبریں بھی نکلی ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جان بولٹن صاحب اور پومپیو اور الگ الگ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز وہ بات چیت کر رہے تھے امریکہ کی ملٹری کے ساتھ کہ ایران کے خلاف کیسے ملٹری اسٹرائکس کی جا سکتی ہیں، جو اصل میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفینس ڈپارٹمنٹ دونوں کے لوگوں کو بہت جیسے شاک کیا. تو آئی تھنک جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر امریکہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے کہ دونوں میں اچھے تعلق ہوں, وہ رول میرے خیال میں تو بہت کم ہے, کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بالکل ایران کے خلاف ہے, اور صرف خلاف نہیں اب بلکہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کی جائے اور ریجیم چینج ہو. تو وہ ایک بہت ہی ڈفرنٹ سٹینس ہے کمپیئر ٹو دی اوباما ایڈمنسٹریشن.
اچھا, تو آپ کیا کوئی امکان دیکھتی ہیں کہ جو اس وقت سعودی عرب اور قطر کے درمیان اختلافات کی شدت ہے, اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کسی پوائنٹ پر, کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟
ہمیں کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. میرے خیال میں سعودی عربیہ اور قطر عام طور پہ تو ان کے ہمیشہ اچھے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ جو ہے خاص طور پہ محمد بن سلمان کے پالیسیز کے نیچے آپ سمجھیں سب سے لڑائی کر رہا ہے ریجن کے اندر. لیکن میرے خیال میں امریکہ کو اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہے دونوں کے درمیان. اگر امریکہ کوئی رول اپنائے گا تو وہ میرے خیال میں ٹینشنز اور بڑھیں گی, کیونکہ امریکہ اپنے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ اب آج کل ذرا کمزور ہو رہے ہیں, اور قطر کے ساتھ بھی ہمیشہ سے تھوڑے سے کمزور ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے سعودی عربیہ کا ساتھ دیا تھا. جہاں تک کوئی ایسی ریکنسیلیشن ہو سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان, میرے خیال میں سعودی عربیہ بس انتظار کر رہا ہے کہ قطر پیچھے ہٹے, تو وہ میری نظر میں کوئی کمپرومائز والی پوزیشن نہیں ہے. تو فی الحال تو میرے خیال میں تو جیسے حالات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے.
بہت شکریہ سہر صاحب آپ کے وقت کا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, یہ فرمائیے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے, پروفیسر عظمت رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, سحر خان صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے عراق کا, اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس خطے میں استحکام چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے؟ کیونکہ اس وقت تو امریکی وزیر خارجہ نے قطر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب سعودی عرب کا دورہ شروع کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟
دیکھیے, اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیجیے جتنی کہ اس وقت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران اپنی مڈل ایسٹ کے اندر پوزیشن کو مضبوط کرتا جا رہا ہے, اور اس میں عراق ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. یہ وزٹ ہے, اس کو اتنی زیادہ اہمیت تو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ عراق بڑی حد تک ایران کے ساتھ ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ. یہ ضروری ہے, یہ مانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت امریکی افواج ہیں, لیکن وہ امریکی افواج جو ہیں ان کا مقصد بڑا لمیٹڈ ہے, اور وہ بیسیکلی ISIS کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں, نہ کہ ایران کے خلاف. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ جہاں تک فورن منسٹر کا جو دورہ تھا, یہ ایک نارمل قسم کا دورہ تھا, اس کو اتنی اہمیت اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ اصل کنفرنٹیشن جو ہے وہ آپ کو یمن میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا میں پائی جاتی ہے. ان دونوں علاقوں میں جو نیگوسیشن ہوگی اس میں ایران ایک بہت اہمیت قسم کی حیثیت رکھے گا. کس حد تک وہ کوآپریشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا کس حد تک ملک جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ ایران اور عراق کے ساتھ اور ایران کی باقی مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ پیدا ہوگی.
اچھا, پروفیسر عظمت رسول صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کیا کوئی یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ تو جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے, جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی وارن کیا ہے ترکی کو کہ اگر اس نے امریکی افواج کے شام سے نکلنے کے بعد کردوں پر حملہ کیا تو اس کو اکنامک ڈیوسٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال بنے گی؟
جی, یہ بہت ہی ایک گھمبیر صورتحال ہے ٹرکی کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, اور شام اور عراق کے اندر موجود جو کرد ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک الائنس کی شکل میں ISIS کے خلاف جو ہے جنگ میں حصہ لیا اور بڑی حد تک ان کو پیچھے دھکیلنے میں امریکہ کی مدد کی. لیکن ٹرکی کا انٹرنل مسئلہ اس طرح کا ہے کردوں کا کہ وہ ٹرکی کے لیے اس کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ اگر ٹرکی کوئی ایکشن لیتا ہے کردوں کے خلاف تو اس کے نتیجے میں امریکہ کے اندر آپ کے لیے کہ ایک امریکہ کی طرف سے اس کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دباؤ سے نمٹنے کے لیے ٹرکی نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ کافی مضبوط کیے ہیں, رشیا کے ساتھ میزائل سسٹم لینے کے انہوں نے معاہدے کیے ہیں, اس کے علاوہ دیگر اور یعنی کافی اس طرح کی کاوشیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکن پریشر کو مینیمائز کر سکیں. لیکن میرے خیال میں یہ صورتحال اور پھر کردوں کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ عراق میں بھی ہے, اور ایران ٹریڈیشنلی
آپ کہہ لیجئے کہ کردوں کے پورا ریجن اور ایران سمیت ان کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک خاصی پیچیدہ صورتحال ہے جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ویلکم سٹیپ ہے جو وزیر خارجہ جو پومپیو صاحب کا دورہ ہے, چونکہ ڈپلومیسی بہت وہ سلوشن ہے جس کے نتیجے میں بات چیت کر کے مسئلے کے کسی حل کی طرف پہنچا جا سکتا ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اکیلا مڈل ایسٹ کے اندر امپورٹنٹ پلیئر نہیں ہے. رشیا اور چائنا کے اپنے سٹیکس ہیں اور وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. رشیا کے ایران کے ساتھ کافی قریبی تعلقات ہیں, جو چائنا کی آئل امپورٹس ہیں ایران سے وہ کافی زیادہ ہیں. تو اس کے نتیجے کے طور پہ میرے خیال میں ایک بین الاقوامی ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا خطہ جو برن ہو رہا ہے, جس کے اندر بے پناہ انسانی نقصان ہو رہا ہے, اس کا آپ کے لیے مداوع کیا جا سکے, وہاں پہ پیس آ سکے. اور وہ جو پیس ہے وہ بے حد ضروری ہے آپ کے لیے گلوبل ٹریڈ کے لیے, گلوبل پیس کے لیے, اور یعنی آئندہ مستقبل میں کوئی آئی ایس آئی ایس جیسی کوئی آپ کہہ لیجئے کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن وجود میں نہ آئے. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہاں پہ خلا نہ ہو بلکہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہیں وہ قائم ہوں اور ایک پیس اور ایک آرڈر کی صورتحال مڈل ایسٹ کے اندر بروئے کار آ سکے.
بہت شکریہ پروفیسر عظمت رسول صاحب آپ کے وقت کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ جس اکنامک ڈیوسٹیشن کی بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے, وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی اسی قسم کے ایکشنز لیے گئے تھے, جس کی بیسس پر امریکہ نے ترکی کے سٹیل اور دوسری امپورٹس کے اوپر ٹیرف لگا دیے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پر انسرٹینٹی پیدا ہو گئی تھی. اور بڑی حد تک کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا تھا, جس کی ضرورت تھی, کیونکہ جو لیرا تھا اس کی قیمت گر گئی تھی, تو اس کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ جس طرح 3.5 لیرا پر ڈالر ہوتا تھا, وہ بڑھ کے 6 لیرا پر ڈالر ہو گیا تھا. اب آج کل یہ ریٹ کوئی 5.5 لیرا ہے, اور اس قسم کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس میں وہ خاص فرق نہیں پڑا. مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ امریکہ بات تو کر سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ایڈیشنل قسم کے سٹیپس لگانے مشکل ہوں گے, کیونکہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ترکی کی جو میجر ایکسپورٹس تھیں امریکہ کو, ان کے اوپر ٹیکس ٹیرف پہلے لگ گئے. دوسری بات یہ تھی کہ یورپ جو ہے اس کے اندر اب ترکی کی ریلیشن شپ زیادہ ڈیپن ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اکنامک کوآپریشن رشیا کے ساتھ بھی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے اب امریکن اکنامک ریٹیلیشن کا اتنا سیریس اثر نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے ہوا تھا. لیکن یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا, اور یقیناً لیرا اور ڈپریشیٹ ہوگا. اگر لیرا بہت زیادہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ری پیمنٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ کمزور ہو جاتی ہے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ظفر بخاری صاحب نے شکاگو یونیورسٹی سے. ظفر بخاری صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں, لائن پر موجود ہیں, کہ اگر یہ اکنامک ڈیوسٹیشن ترکی کو فیس کرنا پڑتا ہے کسی سچویشن میں, تو مڈل ایسٹ کا جو خطہ پہلے سے ڈی اسٹیبلائز ہے, فائنینشلی خاصا ویک ہے, وہ اوور آل سچویشن کیا بنے گی وہاں پر؟
دیکھیں, اکنامک ڈیوسٹیشن جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر گل صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کا زیادہ امپیکٹ ترکی کے انٹرنلی ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ اگر لیرا فردر ڈیویلیو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہاں کی ایکسپورٹس جو ہیں باقی ریجن کے لیے سستی ہو سکتی ہیں, لیکن یو ایس اور ترکی کے اگر ہم ٹریڈ ریلیشنز کے تناظر میں دیکھیں تو تقریباً بیلنس ہے کہ 20 بلینس کا یہاں آتا ہے, 20 بلینس کا وہاں جاتا ہے, بٹ میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے ترکی کا امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے حق میں زیادہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے ترکی کو زیادہ ایکسپورٹس کی ہیں بنسبت زیادہ امپورٹ کرنے کے, جو ایک بڑی یونیک سچویشن ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یو ایس کے لیے یہ ترکی کا ٹریڈ سرپلس ہے. تو یہ تو ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے. جہاں تعلق ہے امپیکٹ کا, تو ترکی کا اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں ورلڈ ٹریڈ والیوم, تو اس کے اوپر ٹھیک ہے 20 بلین ڈالرز بھی ایک اتنا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ, تو میں ورڈ یوز نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے. لیکن ٹریڈ کے ریفرنس سے اس پہ اکنامک ڈیواسٹیشن اتنی نہیں آئے گی جتنی کہ ترکی کو اگر ان فیوچر کسی قسم کی بھی فائنینسنگ ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کا جو رول ہے, چونکہ اس میں ووٹنگ پاور زیادہ ہے یو ایس کی, کیونکہ یو ایس کی ہی اس میں زیادہ انویسٹمنٹس ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ترکی کی فیوچر اکانومی کے اوپر ضرور ہوگا. باقی رہ گئی ہے کہ جہاں تعلق ہے ان کا آپس میں, جسے ہم کہتے ہیں نا انٹر ڈیپینڈنس ہے اس وقت. کچھ کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کہ یو ایس کی ایئر کرافٹ کو اور آٹو موبائل دونوں انڈسٹریز کو ضرورت رہتی ہے, جو ٹرکی سے امپورٹ کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ان امپورٹس کا بینیفٹ امریکن کنزیومر کو بھی پہنچتا ہے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ جی ایم کی 80% امپورٹس باہر سے آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا امریکن کنزیومر کی جیب کو جو ہے نا ریلیف دینا ہے, تاکہ ان کو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ لو ہو, اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پھر امریکن اکانومی میں ڈائریکٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی لوور کاسٹ پہ کرتے ہیں تو آپ کی سیونگز انکریز ہوتی ہیں. جب آپ کی سیونگز انکریز ہوتی ہیں اوور آل سٹیزنس کی, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیشنل اکانومی پہ پڑتا ہے اس کی فسکل اور مانیٹری پالیسیز کے اوپر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ ٹرکی کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت گہرا ہوگا, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے یہ پولیٹیکل زیادہ سلوگن ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کرڈس کو جو ہے وہاں پر ٹرکی جا کے اٹیک کرے سیریا میں. تو دیٹ از دا, اور اس کو جب ہم ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو ہمیں پورا مڈل ایسٹ کی پھر پالیٹکس کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر, کہ ایران اور سیریا کا جو ایک جوائنٹ وینچر ہے وہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ سعودی عرب کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی اس پر رسپونڈ کرے گا پازیٹیولی ان کی اس وارننگ کے بارے میں؟
دیکھیے یہ چیز تو پہلے بھی ہونے چاہیے تھے. اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹلی ہینڈل کیے جاتے ہیں, پراپر نیگوسیشن سے ہینڈل کیے جاتے ہیں, پبلکلی نہیں کیے جاتے. تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے دو ہفتوں سے ترکی اور امریکہ کے درمیان ڈائلاگ چل رہا تھا پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کردوں کے خلاف کسی قسم کا اٹیک نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکیورٹی ایڈوائزر بولٹن جب گئے تھے تو ان کا بھی ویسے مقصد یہی تھا, اور اس کے بعد آج کل جو سیکرٹری پومپیو کا وزٹ ہے مڈل ایسٹ کا, اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس قسم کی نیگوشیشن چلائی جائیں تاکہ اس کو پیسفلی ریزالو کر لیا جائے. لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں, جو انسرٹینٹیز پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پھر نیگوسیشن سے برا اثر پڑتا ہے. امید تو یہی ہونی چاہیے کہ دونوں سائڈیں یہ محسوس کریں کہ ان کے لیے میوچل بینیفٹ اسی میں ہے کہ وہ اس پرابلم کو ریزالو کر لیں رادر دین اس کو ایسکلیٹ کریں, کیونکہ ایسکلیشن میں دونوں کو مشکل پڑتی ہے, دونوں کی پرابلم پیدا ہوتی ہے, اور اس میں صرف فائدہ جو ہوتا ہے وہ ایران کو ہوتا ہے اور رشیا کو ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں سیٹلمنٹ کرنے کے لیے نیگوسیشن ضروری ہیں, جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں لیکن اتنی ایکٹیولی نہیں جتنی کی ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیجیے. امید تو یہی رہنی چاہیے کہ جیسے کہ پہلے بھی ہوا مڈل ایسٹ میں, کس حد کتنی حد تک اس قسم کے کریٹیکل میٹرز میں ریزولوشن ہو جائے گا.
ظفر بخاری صاحب, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, یہ بتائیے کہ کیا ایران اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟
نو ڈیفینیٹلی اس کا جو بینیفٹ ہے ایران کو اس لحاظ سے تو ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ چائنا کی اور رشیا کی خاص طور پر مڈل ایسٹ میں انوالومنٹ بڑھے گی, اس کا بینیفٹ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ایران کو پہنچے گا. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ایران کا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہم لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں, ایران کا بیسیکلی ورلڈ وائڈ جو ہے $20 بلین ٹریڈ سرپلس ہے. تو ایران کی جو اوور آل فائنینشیل سچویشن ہے وہ اتنی بری نہیں ہے, تو اس لیے ڈیفینیٹلی کوئی بھی اب آپس میں اگر یہ رفٹ کریٹ ہوتی ہے اس کا بینیفٹ ایران کو پہنچے گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ترکی کو بھی اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹرکی کو اس وارننگ کے بعد کہ اگر اس نے کردوں پر حملہ کیا تو اس کو شدید اقتصادی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے جناب انجم ہیرلڈ گل صاحب, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. لائبریریا میں لڑکیوں کی ایک امریکی اکیڈمی میں پڑھنے والی بچیوں کے والدین شدت سے ان تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں جس میں یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ اکیڈمی نے عملے کی جانب سے جنسی زیادتیوں کے الزامات پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ سن 2018 میں امریکہ میں قائم تحقیقاتی ادارے پرو پبلکا اور ٹائم میگزین نے مور دین می اکیڈمی نام کے ادارے میں وسیع پیمانے پر لڑکیوں سے جنسی زیادتیوں اور ناجائز فائدہ اٹھانے کے انکشاف پر لوگوں میں سخت اشتعال پیدا ہوا ہے۔ تاہم چند والدین نے اس خبر کے منظر عام پر آنے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اکیڈمی کے بند ہونے کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ مونک جان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
مور دین می نامی خیراتی ادارے کا آغاز لائبریریا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں سن 2013 میں ہوا، جہاں والدین نے اپنی بچیوں کو بھیجنا شروع کیا، تاہم انہیں اپنے اس اقدام پر ایک امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس اکیڈمی کا مقصد بچیوں کو گلی محلوں کی سڑکوں سے اٹھا کر تحفظ فراہم کرنا تھا، لیکن اب اسے جنسی زیادتیوں کے اسکینڈل کا سامنا ہے۔ اس اکیڈمی میں زیر تعلیم دو لڑکیوں کی والدہ سومو گولیفے نے بتایا، میری بچیاں اس خبر سے بہت اداس ہیں، وہ مسلسل اپنے اسکول میں جنسی زیادتیوں سے متعلق ریڈیو پر خبریں سن رہی ہیں۔ پرو پبلکا اور ٹائمز میگزین کے انکشاف میں اس اکیڈمی کے شریک بانی لائبریریا کے شہری میکنٹوش جانسن پر الزامات عائد کیے گئے تھے کہ انہوں نے 11 سال تک کی بچیوں سے جبری زیادتیاں کی، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں میں سے کم از کم 3 کو ایڈز کا مرض لاحق ہو گیا۔ جانسن کو سن 2014 میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ اس وقت ختم ہو گیا جب جانسن جیل میں ہی مر گیا۔ ناقدین اس اکیڈمی کی امریکی بانی کیٹی میلر اور دیگر عملے پر زیادتیوں کی علامات کو نظر انداز کرنے کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ لائبریریا میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن کیرولین براؤن نے وی آر پروٹیکٹڈ نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں اس اکیڈمی میں زیادتیوں اور ان کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف احتجاجی مہم چلائی گئی۔ کیرولین براؤن کہتی ہیں، انہوں نے مناسب اقدامات کا انتظام نہیں کیا تھا، انہوں نے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے مناسب طریقہ کار نافذ نہیں کیے تھے۔ ہم 2014 سے یہ بات کر رہے ہیں اور مور دین می اکیڈمی کی انتظامیہ کی جانب سے سخت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا اور کیٹی میلر اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیٹی میلر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ناقدین اس اکیڈمی کی بندش چاہتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی لائبریریا کی کمزور بچیوں کے ساتھ کام کرنے کی اہل نہیں تھیں۔ انہوں نے حکومت پر بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے انہیں یہاں کام کرنے کی اجازت دی۔ مور دین می اکیڈمی میں اپنی بچیاں بھیجنے والے اور اسکول کے بورڈ پر فرائض انجام دینے والے سولومن ڈینیو کہتے ہیں کہ صرف کیٹی میلر اس کی ذمہ دار نہیں ہیں۔
This thing should not be blamed on Katie alone. Though Katie had a part in it, but we the parents...
اس کا الزام صرف کیٹی پر ہی عائد نہیں ہونا چاہیے۔ کیٹی کا اس میں ایک حصہ تو تھا، لیکن ہم والدین اور لائبریریا کی حکومت کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ سولومن کہتے ہیں کہ والدین کو اپنی بچیوں کی حفاظت سے متعلق زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جانسن کو بچیوں تک بغیر روک ٹوک کے رسائی دی گئی۔ انہوں نے سرکاری عہدیداروں کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد متحرک نہیں ہوئے۔ تحقیقات کے نتائج سامنے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، تو ایسے میں چند والدین کا کہنا ہے کہ اکیڈمی کی قدر اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کو کام کرتے رہنا چاہیے اور اس کی امداد بحال رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک والدہ اینجلین نے نو کہتی ہیں کہ امداد دینے والوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اینجلین کا کہنا ہے، اگر یہ اسکول بند ہو جاتا ہے تو یہ بچیاں دوبارہ سڑکوں پر آ جائیں گی، یہ رقم کے لیے اپنی عزت بیچیں گی جو وہ پہلے کر رہی تھیں۔ تب کیٹی وہاں گئیں اور انہوں نے انہیں سڑکوں سے اٹھایا۔ یہ واضح نہیں کہ لائبریریا کی حکومت کب ان تحقیقات کو ختم کرے گی۔ والدین نے انکوائری کا تو خیر مقدم کیا ہے، لیکن وہ 4 سال گزرنے پر بے چین ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنی جانب بڑھتی ہوئی توجہ سے بھی پریشان ہیں۔ ان کے بچوں کو اس وجہ سے باتیں سننی پڑتی ہیں کیونکہ وہ اس اکیڈمی میں زیر تعلیم تھے۔ یہ ادارہ آج بھی لائبریریا میں 18 اسکول چلانے میں امداد فراہم کر رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، واشنگٹن۔